أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خليج کی جنگ جس کا آغاز 16 جنوری کو ہوا 26 فروری کو ایک نہایت ہی ہولناک رات کو اختتام پذیر ہوئی. یہ ایک ایسی خوفناک مصائب کی رات تھی جس کی کوئی مثال جدید انسانی جنگوں کی تاریخ میں دکھائی نہیں دیتی. اس قدر بمباری عراق کی اب واپس اپنے ملک جاتی ہوئی فوجوں پر کی گئی ہے اور اس قدر بمباری رات بھر بغداد شہر پر کی گئی کہ جہاں تک میں نے جنگی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کسی اور ملک میں کسی اور جنگ میں کبھی ایسی خوفناک ظالمانہ یک طرفہ شدید بمباری نہیں کی گئی. جو فوجیں کویت چھوڑ کر واپس بصرہ کی طرف جا رہی تھیں ان کے متعلق مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح انہیں بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ ساری سڑک کویت سے بصرہ تک لاشوں سے اٹی پڑی تھی اور ٹوٹے بکھرے ہوئے ان کے گاڑیوں کے موٹروں کے بکسر بند گاڑیوں کے اور دوسری کئی قسم کی ٹرانسپورٹ کی قسموں کے پرزے ہر طرف بکھرے پڑے تھے اور ایسا خوفناک تباہی کا منظر تھا کہ جسے انسان برداشت نہیں کر سکتا. یہ مغربی مبصرین کا تبصرہ ہے اور بمباری کے متعلق عراق میں بغداد پر بمباری کے متعلق بھی جو مبصر وہاں تبصرہ کر رہا تھا اس کی اپنی آواز بار بار کانپ جاتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ آج رات کیسی ہولناک بمباری ہو رہی ہے. میں نے اس کے متعلق پہلے بھی کہا تھا کہ اور باتوں کے علاوہ دراصل یہ ویت نام کی ذلت کا بھوت ہے جو احساس سے کمتری بن کر امریکہ پر سوار ہے اور کسی طرح اس بھوت کو وہ ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتے ہیں. بس وہ رات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک خاص بدمستی کی رات تھی جس میں عراقیوں کے خون کا شراب پی کر وہ ویت نام کا غم غلط کرنا چاہتے تھے. میرا یہ تاثر اس طرح درست ثابت ہوتا ہے کہ اس جنگ کے بعد صدر بش نے جو تبصرہ کیا وہ بین ہی یہی تبصرہ ہے. انہوں نے اعلان کیا بائی گاڈ وی ہیو کک دا ویت نام سنڈروم ونس اینڈ فار آل, کہ خدا کی قسم ہم نے ویت نام کے احساس کمتری کو جو ایک اندرونی بیماری بن کر ہماری جان کو لگ چکا تھا हमेशा के लिए ठुड्डे मार कर बाहर निकाल दिया, लेकिन असल वाकया ये नहीं है जो वो समझ रहे हैं। असल वाकया ये है कि एक इंतहाई हौलनाक जुल्मों की दास्तान का हवा था जो दरअसल उनके पीछे पड़ा हुआ था, और वैसी ही एक और जुल्मों की दास्तान का हवा उन्होंने पैदा कर दिया। बस अब एक हवे का मसला नहीं, अब दो हवों का मसला है। दो भूत हैं जो हमेशा अमेरिका पर सवार रहेंगे, एक वियतनाम का भूत और एक इराक पे जुल्म सितम का भूत। उनको ये इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि उनके यहां इस मसले का तजिया उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो तजिया दुनिया की नजर में है। दुनिया वियतनाम को इस तरह नहीं देखती कि वहां 54,000 अमरीकन हलाक हुए और उनकी लाशें वापस अपने वतन पहुंचाई गईं। दुनिया वियतनाम के किस्से को इस तरह देखती है कि 25 लाख वियतनामीज वहां हलाक हुए और हजारहा शहर और बस्तियां खाक में मिल गई। तो जाविये की नजर से मुख्तलिफ सूरतें दिखाई दे रही हैं, मुख्तलिफ मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। बस जिस वियतनाम से वो भाग रहे हैं, वो भागना चाहते हैं, वो अपने ख्याल में ऐसे वियतनाम से भागे जहां 54,000 अमरीका मौत के घाट उतारे गए, अमरीकन मौत के घाट उतारे गए। उसके मुकाबले पर इराक में उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अमरे वाकया यह है कि तारीख इस नजर से नहीं देखती। तारीख ने वियतनाम को हमेशा इस नजर से देखा है और हमेशा इसी नजर से देखती रहेगी कि अमरीकन कौम ने इस जदीद जमाने में तहजीब का लिबादा ओढ़कर नाहक एक नहायत कमजोर और गरीब मुल्क पर हमला किया और 8.5 साल तक उन पर मजालिम बरसाते रहे। ऐसे ऐसे खौफनाक बम बरसाए गए कि देहात के देहात, इलाकों के इलाके बंजर हो गए। बस वियतनाम के याद को वो कभी भुला नहीं सकते क्योंकि दुनिया उनको भुलाने नहीं देगी। और अब उस पर इराक के जुल्म सितम का इजाफा हो चुका है। मिस्टर टॉम किंग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इस बर्बादी का खुलासा इन अल्फाज में बयान किया है कि हमने इस मुख्तसर अरसे में इराक के 3,000 कसबात को खाक में मिला दिया है। अब आप अंदाजा करें कि जहां ये दावे किए जाते थे कि इराक के मजलूमों को हम एक जालिम और सफाक के चंगल से निकालने की खातिर ये जंग कर रहे हैं, वहां 3,000 इराकी कस्बों और शहरों को तहखाक कर दिया है। और बाकी जो तफसीलात जो हैं उसका यहां उसके जिक्र की जरूरत नहीं कि कितने उनके सिपाही मारे गए या दूसरी किस्म के हथियारों का नुकसान हुआ, लेकिन 3,000 शहरों का इस थोड़े से अरसे में मिट्टी में मिल जाना ये एक ऐसा वाकया है कि तारीख में कभी इस थोड़े से अरसे में किसी कौम पर ऐसी आफात नहीं तोड़ी गई जितने इराक पर इन जालिमों ने तोड़ी हैं, और उसके बावजूद फतह के शाजाने बजा रहे हैं। हैरत है, जिल्लत और रुसवाई की हद है। ये ऐसी बात है जैसे कि अमरीकन बच्चे की लड़ाई जापान के इनोकी से करवा दी जाए और वो उसको मार मार के हलाक कर दे और फिर नारे लगाए कि देखो जापान को अमेरिका पर फतह हासिल हो गई। 30 कौमें इकट्ठी हुई हैं, दुनिया की तमाम ताकतों ने मिलकर इराक के खिलाफ एका किया हुआ और हर किस्म के जदीद हथियारों में हर मैदान में सबकत थी, हर मैदान में बालादस्ती थी। और जैसा कि मैंने पहले बयान किया था, उनके हाथ पांव काटकर, दांत निकालकर, पंजे काटकर कहना चाहिए, जिस तरह जानवर के पंजे काटे जाते हैं, फिर उनको मारा गया है। और इस पर अब फख्र किया जा रहा है कि इस किसकी इबरतनाक शिकस्त दी है। बहरहाल ये बातें तो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, इसके मुस्तकबिल के जो नहायत खौफनाक नतायज निकलने वाले हैं उनसे मुतल्लिक जैसा कि मैं मशवरा दे रहा था, मैं चंद और मशवरे अरबों को भी देना चाहता हूं, दूसरे मुसलमानों को भी और तमाम दुनिया की खुसूसन तीसरी दुनिया की कौमों को। अरबों को फौरी तौर पर अपने अंदरूनी मसाइल हल करने चाहिए और इस अंदरूनी मसाइल के हिस्से में के दायरे में मैं ईरान को भी शामिल करता हूं, क्योंकि तीन ऐसे मसाइल हैं जो अगर फौरी तौर पर हल न किए गए तो अरबों को फलस्तीन के मसले में कभी इत्तेफाक नसीब नहीं हो सकेगा। ईरान की अरबों के साथ एक तारीखी रकाबत चली आ रही है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब और कुवैत मजबूर हो गए थे इराक की मदद पर, बावजूद इसके कि अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात थे। वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ईरान उनके करीब आकर बैठ जाए। दूसरा शिया सुन्नी इख्तलाफ का मसला है और इस मसले में भी सऊदी अरब हद से ज्यादा एलर्जिक है। वो शिया फरूक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीसरा मसला कुर्दों का मसला है। जहां तक दुश्मन की हिकमत अमली का ताल्लुक है, इसराइल सबसे ज्यादा इस बात का ख्वाहिशमंद है कि ये तीनों मसाइल भड़क उठें। चुनांचे जंग अभी दम तोड़ रही थी कि वहां ईरान के जनूब में या इराक के जनूब में शिया बगावत करवा दी गई और शिया बगावत के नतीजे में ईरान अरब रकाबत का मसला खुद ब खुद जाग जाना था। चुनांचे शिया उलमा ने ईरान की तरफ रजू किया और उनसे मदद चाही। गालिबन सऊदी अरब ने इस मौके पर बहुत शदीद दबाव डाला है। कोई खबर तो बाहर नहीं निकली लेकिन मंतकी नतीजा ये निकलता है और अमरीका को इस यहूदी साजिश का आलाकार बनने से रोक दिया है, वरना यह मामला यहां रुकने वाला नहीं था। और अगर ईरान ने अकल से काम न लिया होता, यह भी एक मुमकिन है, यह वजह बनी हो कि ईरान ने अकल से काम लिया हो, तो इसी इलाके में अगली खौफनाक जंगों की बुनियाद डाल दी जाती। कुर्दों को भी उसी वक्त अंगेख किया गया। कुर्दों का मसला इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि मगरबी कौमें बज़ाहिर इंसाफ के नाम पर बात करती हैं लेकिन फिल हकीकत महज अपने जाती मकासद देखती हैं। इस मौके पर कुर्दों का मसला छेड़ना इनके मफाद में नहीं था। उसकी वजह यह है कि कुर्द मसले का ताल्लुक सिर्फ इराक से नहीं है, कुर्द मसले का ताल्लुक चार कौमों से है, ईरानियों से, तुर्कों से और रूसियों से। बस अगर इंसाफ के नाम पर इराक के खिलाफ कुर्दों को उभारते और उनकी मदद करते तो लाजिमन तुर्की के खिलाफ भी उभारना पड़ना था, वरना इनका इंसाफ का भरम टूट जाता और ये दावा झूठा साबित हो जाता। और कुर्दों को अंगेज करने के नतीजे में वैसे भी तमाम कुर्दों के अंदर आजादी की नई रौ चलती और मसाइल सिर्फ इराक के लिए पैदा नहीं होने थे बल्कि ईरान के लिए, तुर्कों के लिए और रूस के लिए भी पैदा होने थे। बस इस वक्त खुदा की तकदीर ने वक्ती तौर पर इन मसाइल को टाल दिया है, लेकिन नहायत जरूरी है कि ये तमाम मुसलमान कौमें जिनका इन मसाइल से ताल्लुक है फौरी तौर पर आपस में सर जोड़ें और इन मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल कर लें, वरना ये एक ऐसी तलवार के तौर पर उनके सरों पर लटके रहेंगे जो ऐसी तार से लटकी हुई होगी जो मगरबी ताकतों की उंगलियों में जिसका एक किनारा पकड़ा हुआ है या उलझा हुआ है। जब चाहें उसको गिराकर सरों को जख्मी करें, जब चाहें उतार कर सर से लेकर दिन तक चीरते चले जाएं। इन मसाइल को हमेशा यही खौफनाक इन मसाइल का के इस्तेमाल का ये खौफनाक एहतमाल हमेशा इनके सर पर लटका रहेगा और यही हाल दीगर दुनिया के मसाइल का है। मगरबी ताकतें हमेशा बाद मौजूद मसाइल को जब चाहें छेड़ती हैं और इस्तेमाल करती हैं और इस तरह इसी दुनिया की कौमें एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को हलाक करने के लिए बनती हैं। एक और अहम मशवरा इनके लिए यह है कि बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि अमरीका इसराइल पर दबाव डाल रहा है कि वो उर्दन का मगरबी किनारा खाली कर दे। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब किस्सा है, एक जहर का एक ड्रामा खेला जा रहा है। अगर अमरीका मुखलिस होता इस बात में कि इसराइल उर्दन का मगरबी किनारा खाली कर दे, तो सद्दाम कश की ये पहले दिन की पेशकश कबूल कर लेता, इन दोनों मसाइल को एक दूसरे से बांध लो, मैं कुवैत खाली करता हूं, तुम इसराइल से उनके मकबूजा इलाके खाली करा लो, खून का एक कतरा बहे बगैर ये सारे मसाइल हल हो जाने थे। फिर इस तेजी से इसराइल वहां आबादियां कर रहा है, और जो रुपया इसराइल को इस वक्त दिया गया है मगरबी ताकतों की तरफ से, उस रुपये का अक्सर इस्तेमाल मगरब उर्दन के मगरबी किनारे में रूस के यहूदी महाजरीन को आबाद कराना है। इसलिए अकलन कोई वजह समझ ही नहीं आती कि ये ऐसा वाकया हो जाए कि अमरीका इस दबाव में संजीदा हो और इसराइल इस बात को मान जाए। एक खतरा है कि इसको एक तरफ रखकर शाम को ये मजबूर किया जाए कि मिस्र की तरह तुम बाहमी दो तरफा समझौते के जरिए इसराइल से सुलह कर लो। अगर ये हुआ तो फलस्तीनियों का अरबों में निगहदाश्त करने वाला और उनके सर पर हाथ रखने वाला सिवाय इराक और उर्दन के कोई नहीं रहेगा। इराक का जो हाल हो चुका है वो आप देख रहे हैं, उर्दन में ये ताकत ही नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इसराइल उर्दन से ऐसी छेड़छाड़ जारी रखे कि उसको बहाना मिल जाए कि उर्दन ने चूंकि हमारे खिलाफ जारहीयत का नमूना दिखाया है या हमारे दुश्मनों की हिमायत की है, इसलिए हम इसको भी अपने कब्जे में ले लें। तो इस नुक्ते निगाह से एक तीन मशरक वस्ती की कौमों का इत्तेहाद इंतहाई जरूरी है, ईरान, इराक और उर्दू, और उसके अलावा दीगर अरब कौमों से इनकी मुफाहमत बहुत जरूरी है, ताकि ये तीन मिस्र के एक तरफ न रहें बल्कि किसी न किसी हद तक दीगर अरब कौमों की हमायत भी इनको हासिल हो। एक और मसला जो अब उठाया जाएगा वो सऊदी अरब के और कुवैत के तेल से उन अरब मुल्कों को खैरात देने का मसला है जो तेल से आ रही हैं, तेल की दौलत से खाली हैं। ये इंतहाई खौफनाक खुदकुशी होगी अगर इन मुल्कों ने इस तरीक पर सऊदी अरब और कुवैत की इमदाद को कबूल कर लिया, गोया वो हकदार तो नहीं है लेकिन खैरात के तौर पर उनकी झोली में डाली जा रही है। इसके नतीजे में फलस्तीन के मसले के हल होने के जो बाकी इम्कानात रहते हैं वो भी हमेशा के लिए मिट जाएंगे। इसलिए इस मसले पर अरबों को ये मौका इख्तियार करना चाहिए कि अरबों को खुदा तआला ने जो तेल की दौलत दी है वो सबकी मुश्तरक दौलत है, और ऐसा फार्मूला तय करना चाहिए कि इस मुश्तरक दौलत की हिफाजत भी मुश्तरक तौर पर हो और इसकी तकसीम भी मुनसिफाना हो। अलबत्ता जिन मुल्कों में ये दौलत दरियाफ्त हुई है उनको 1/5 हिस्सा, जैसा कि इस्लामी कानून है खजाइन के मुतालिक 1/5 या फुकहा के नजदीक इख्तलाफात होंगे, कुछ न कुछ हिस्सा जायद दे दिया जाए, मगर मुश्तरका दौलत के असूल को मनवाना जरूरी है और इस पर कायम रहना जरूरी है। उसके बाद इनको जो कुछ मिलेगा वो इज्जत नफ्स कुर्बान करके नहीं मिलेगा बल्कि अपना हक समझते हुए मिलेगा। और अमरे वाकया यही है कि सारा आलम अरब एक आलम था जिसे मगरबी ताकतों ने तोड़ा है और अपने वादे तोड़ते हुए तोड़ा है, वरना पहली जंग अजीम के मान बाद वादे कति वादा था, अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से कति वादा था कि हम एक मुत्तहद आजाद अरब को पीछे छोड़ के जाएंगे। बस वो मुत्तहद आजाद अरब का वादा इनके हक में अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसका मतलब यह है कि उस वक्त सारे अरब की दौलत मुश्तरका दौलत तस्लीम कर ली गई थी और उसी असूल को पकड़कर उसको मजबूती से थाम लेना चाहिए और इस गुफ्तगू शरीफ को इन खतूत पर आगे बढ़ाना चाहिए। एक और अहम बात यह है कि इस तमाम खित्ते की एक इक्तसादी دولت مشترکہ بننی چاہیے. اس سے پہلے جو ناصر صدر ناصر نے ایک عرب کا تصور پیش کیا تھا وہ سیاسی وحدت کا تصور تھا. ضروری نہیں ہوا کرتا کہ سیاسی وحدت کا تصور پہلے ہو اور اقتصادی اور دوسری وحدتوں کا تصور بعد میں آئے. جب سیاسی وحدت کے تصور کو پہلے رکھا جاتا ہے تو باقی وحدتوں کو بعض دفعہ شدید نقصان پہنچتا ہے. اس لیے یورپ کی کامن مارکیٹ بناتے ہوئے یہاں کے ذی شعور لیڈروں نے پہلے اقتصادی تعاون کی بات چلائی ہے اور تھوڑے تھوڑے حصوں میں اقتصادی تعاون کے مقاصد کو حاصل کرنے کے بعد رفتہ رفتہ سیاسی وحدت کی طرف قدم اٹھایا ہے. پین عربزم کی تحریک جس کا میں نے ذکر کیا ہے دراصل اس کا آغاز صدر جمال ناصر سے بہت پہلے جمال الدین افغانی نے کیا تھا اور یہ انہیں کا فلسفہ ہے جس کو اپنا کر بعد میں یہ تحریکات آگے بڑھی. بس جمال الدین افغانی کا یہ تصور کہ عرب کو متحد ہو جانا چاہیے بلکہ عالم اسلام کو متحد ہو جانا چاہیے ایک ایسا تصور ہے جو اس شکل میں مسلمان ملکوں کو قبول ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کریم نے تمام مسلمانوں کے ایک حکومت کے اندر اکٹھے ہونے کا کہیں کوئی تصور پیش کیا ہے. عرب وحدت بھی حاصل ہونا ناممکن ہے اگر اسے مختلف قدموں میں حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اور سب سے اہم قدم اقتصادی وحدت کا ہے جس میں مشترکہ لائحہ عمل ہو مشترکہ منصوبے بنائے جائیں اور اس سارے خطے کو اس خصوصیت کے ساتھ خوراک میں خود کفیل بنانے کے منصوبے ہوں اور انڈسٹری میں یعنی صنعت و حرفت میں خود کفیل بنانے کے منصوبے ہوں تب ان ممالک کی آزادی کی کوئی ضمانت دی جا سکے گی. اس ضمن میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اقتصادی آزادی کا تعلق صرف اس خطے سے نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کی تیسری قوموں کے ساتھ ہے اور ان کے لیے ایک شدید خطرہ درپیش ہے جس کو ابھی سے پوری طرح سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے انسدادی کاروائیاں کرنی نہایت ضروری ہے. وہ خطرہ نیو امپیریلزم کا ہے یعنی جدید استعماریت کا. روس کے ساتھ صلح ہونے کے بعد وہ مشرقی دنیا جو اشتراکی نظریات کی حامل تھی وہ اپنے نظریات کو تج کر کے تیزی کے ساتھ پرانے زمانے کی طرف لوٹ رہی ہے اور اب نئے مقابلے استعماریت کے لحاظ سے ہوں گے. جب روس نے سنبھالا لے لیا موجودہ مشکلات سے پر جب عبور پا لیا تو اس کے بعد روس کے لیے اقتصادی مقابلے کے لیے ان سے منڈیاں چھیننے کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ بن جائے گا. جرمنی ایک نئی اقتصادی قوت کے طور پر ابھرے گا اور مشرق کی یورپ کے اور بہت سے ممالک جرمنی کے ساتھ اس معاملے میں اتحاد کریں گے اور ان سب کی اجتماعی اقتصادی پیداوار نئی منڈیوں کے متقاضی ہوگی. بس تمام تیسری دنیا کے ممالک کے لیے ہولناک خطرات درپیش ہیں. یورپ بھی جاگ رہا ہے اور امریکہ بھی جاگ رہا ہے اور ان سب کے اتحادی مقاصد تیسری دنیا پر اس طریق پر مکمل اقتصادی قبضہ کرنے کے ہیں کہ جس کے بعد صرف سسک سسک کر دم لینے والی زندگی باقی رہ جائے گی. عزت کے ساتھ دو وقت کی روٹی کھا کر زندہ رہنے کا تیسری دنیا کی قوموں کے لیے کوئی سوال باقی نہیں رہے گا. ابھی افریقہ کے بعض ممالک ہیں جو اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ان کے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا ہے. بس اقتصادی تعاون کی مختلف منڈیاں بننی ضروری ہیں. مثلا پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا یہ خطہ ایک ایسا ہے جس میں قدرتی طور پر اقتصادی تعاون کی منڈی بنانے کا امکان موجود ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے اگر ان کے اندرونی مسائل حل ہوں. اگر اندرونی مسائل حل نہ ہوں تو نہ یہ اقتصادی منڈیاں بن سکتی ہیں، نہ موجودہ تکلیف دہ صورت حال کا کوئی دوسرا حل ممکن ہے. موجودہ تکلیف دہ صورت حال سے مراد ایسی یہ وہ صورت حال ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ جب اس پر مزید غور کریں گے تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ہمیشہ کے لیے تیسری دنیا کے ان ممالک کا اپنی مصیبتوں سے نجات پانے کا ہر راستہ بند ہوا ہوا ہے. کوئی نجات کی راہ ان کے لیے نہیں ہے، اور آنکھیں بند کر کے یہ اسی طرز فکر پر قائم ہیں، اسی قسم کے مسائل کو حل کرنے کی ان کی کوششیں ہیں جن کے اندر حل ہونے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. ایسے بند رستے ہیں جن سے آگے گزرا جا ہی نہیں سکتا. وہ مسائل یہ ہیں، مثلاً کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیر کے مسئلے کے نتیجے میں جو دو رقابتیں پیدا ہو چکی ہیں ہندوستان اور پاکستان میں، ان رقابتوں کے نتیجے میں یہ اتنی بڑی فوج پالنے پر مجبور ہیں کہ جس کے نتیجے میں دنیا کا کوئی ملک اقتصادی طور پر آزادی سے زندہ نہیں رہ سکتا. 60% سے زائد جس قوم کی اجتماعی دولت فوج پالنے پر خرچ ہو رہی ہے، اس کے حصے میں دنیا میں وقار کی زندگی ہے ہی نہیں، مقدر ہی نہیں ہے اس کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقتصادی لحاظ سے اپنی طاقت سے بڑھ کر دفاع پر خرچ کرتا ہے اسے بھیک مانگنا لازم ہے. اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتصادی لحاظ سے بھی دنیا سے بھیک مانگے اور فوجی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے بھی دنیا سے بھیک مانگے. بس ہندوستان اور پاکستان کو جو بھکاری بننے کی لعنت نصیب میں ملی ہوئی ہے یا اس لعنت میں وہ مبتلا ہیں کہ مشرق مغرب جہاں بھی توفیق ملے وہ ہاتھ پھیلا کر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھیک دو، یہ اس کی بنیادی وجہ آپس کے اختلافات ہیں. آخری تجزیے میں اس کے سبب کی صورت نہیں بنتی. بس مسئلہ کشمیر اور دیگر اس قسم کے مسائل کو حل کرنے کے نتیجے میں ان علاقوں میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد ضروری ہے، صرف ہندوستان اور پاکستان کے لیے نہیں، باقی مشرقی دنیا کے لیے بھی، خواہ وہ ایشیا کی ہو یا افریقہ کی ہو. اسی طرح جنوبی امریکہ میں بھی ایسے ہی مسائل ہیں. ہر جگہ یہی مصیبت ہے کہ علاقائی اختلافات کے نتیجے میں عدم اطمینان ہے، عدم اعتماد ہے، اور ہر جگہ تیسری دنیا کے غریب ملک اپنی خود حفاظتی کے لیے اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں کہ امیر ملک اس کا 10% بھی نہیں کر رہا ہے. جن کو توفیق ہے وہ تو 3% سے 4% کی بات کرتے ہیں، 4 سے 5 کی، اور جب 7% خرچ پہنچ جائے تو اس پر خوفناک بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اتنا زیادہ دفاع پر خرچ ہو رہا ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور غریب ملکوں کی عیاشی دیکھیں کہ 60-70% خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ کافی نہیں سمجھا جاتا، چنانچہ فوجی امداد مانگی جاتی. اقتصادی امداد نے ان کو بھکاری بنا دیا، اور بھکاری بننے کے بعد ان کی اقتصادی حالت سدھر سکتی ہی نہیں. ہر ملک کا یہی حال، کیونکہ جس شخص کو جھوٹے معیار زندگی کے ساتھ چمٹ جانے کی عادت پڑ گئی ہو، جس شخص کو اپنے جھوٹے معیار زندگی کو بھیک مانگ کر قائم رکھنے کی عادت پڑ چکی ہو، وہ نفسیاتی لحاظ سے اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ اقتصادی طور پر اس میں خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ خود کوشش کر کے اپنے حالات کو بہتر کرے. بالکل یہی حال قوموں کا ہوا کرتا ہے. آپ نے کبھی مانگنے والے انسانوں کو خوشحال نہیں دیکھا ہوگا. مانگنے والے انسان مانگتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر بھی برے حال میں رہتے ہیں، ہمیشہ ترستے ہی ان کی زندگیاں گزرتی ہیں. اور وہ لوگ جو قناعت کرتے ہیں وہ اس کے مقابل پر بعض دفعہ نہایت غریبانہ حالت سے ترقی کرتے کرتے بڑے بڑے مالدار بن جاتے ہیں. بس تیسری دنیا کی قوموں کو جو بدقسمتی سے تیسری دنیا کی قومیں بدقسمتی سے ایک اور لعنت کا شکار ہیں, اور وہ ہے تناد کا فقدان, عزت نفس کا فقدان, ہاتھ پھیلانے کی گندی عادت, اور اس عادت کے نتیجے میں معیار زندگی, اور اگر عدالت میں جائیں بھی تو وہاں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تو نوکر رکھنے والا اگر ظالم اور شفاف ہو اور اس کو یقین ہو کہ میں جو چاہوں کر لوں گا, تو نوکر کو تو غلام سے بھی زیادہ ذلت نصیب ہوتی ہے. بس ان ممالک کو ہندوستان, پاکستان, فلپینز وغیرہ یا جن جن ممالک سے لوگ آتے ہیں وہاں یہ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مزدوروں کی عزت اور وقار کا تحفظ دیں گے, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کو اپنی طاقت سے جیسا بھی ہمارے بس میں ان کو مزے چکھائیں گے. اس طرح توازن پیدا ہو جائیں گے جو میں مشورے دے رہا ہوں, اور توازن کے نتیجے میں امن پیدا ہوتا ہے, کیونکہ توازن ہی عدل کا دوسرا نام ہے. اس کو قرآن کریم نے میزان بھی قرار دیا ہے. بس امن بڑی قوموں کے طاقتور بادشاہوں یا ڈکٹیٹروں یا صدروں کے تحکمات سے تو قائم نہیں ہوا کرتے. امن تو لازماً توازن کے نتیجے میں قائم ہوں گے, اور توازن عدل سے پیدا ہوتا ہے. ایک ہی چیز کے دو نام ہیں امن. بس تمام عالمی سیاست میں نئے توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس عہد کی ضرورت ہے کہ ہماری ہر انجمن, ہمارا ہر اتحاد عدم کی بالادستی کے اصول پر قائم ہوگا. بس یہ جتنی انجمنوں کا میں نے ذکر کیا ہے, ان میں یہ بنیادی شرط ہونی چاہیے کہ ہر شامل ہونے والا ملک یہ عہد کرے کہ میں عدم کی بالادستی کو تسلیم کرتا ہوں, اپنے مفادات کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا. اور پھر ایسے انتظام ہونے چاہیے کہ عدل کی بالادستی کا واقعی کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کیا جائے, اور جو نہیں کرتا اس کو ملک سے, اس کو اس نظام سے الگ کر دیا جائے. موجودہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس میں کئی قسم کے اندرونی تضادات بھی ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ نئی انجمنوں میں ایسے تضادات پیدا نہ ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا, یہ عجیب ظالمانہ قانون ہے کہ اگر ساری دنیا میں صرف ایک ملک, پانچ ملکوں میں سے امریکہ, روس, چین وغیرہ, کسی ملک کے پر ظلم کرنے کا فیصلہ کر لے تو جس کو چاہے اس پر حملہ کروا دے, اس کے لیے عالمی طاقتوں کو جوابی کارروائی کا کوئی حق نہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک یہ ملک, یعنی پانچ سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبروں میں سے ایک ملک, اس بات پر قائم رہتا ہے کہ میں کسی کو اس ملک کے خلاف جوابی کارروائی کی اجازت نہیں دوں گا. اس کا نام ویٹو ہے. یہ فیصلہ آج تک نہیں ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز یا سیکیورٹی کونسل کی حیثیت کیا ہے. کیا یہ عدلیہ ہے؟ اگر یہ عدلیہ ہے تو پھر وہ بین الاقوامی عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ عدلیہ نہیں ہے تو جھگڑوں میں فیصلہ کرنے کے وقت, کرتے وقت یہ کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عدلیہ نہیں ہے مثلا, تو اس فیصلے کو بزور نافذ کرنے کا بھی ان کو اختیار نہیں ہو سکتا. اور اگر عدلیہ ہے تو ان کے عدل کا اثر کہاں کہاں تک جائے گا؟ وہ قومیں جو ان کی ممبر نہیں ہیں ان پر بھی پڑے گا کہ نہیں؟ یہ ایک اور سوال ہے جو اس کے نتیجے میں اٹھتا ہے. اگر یہ محض تعاون کا ادارہ ہے تو تعاون کس طرح لیا جائے, کون کون سے ذرائع اختیار کیے جائیں, اور اگر تعاون نہ ہو, حاصل نہ ہو, تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ فیصلے ہونے والے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ عدلیہ ہے, اور اگر عدلیہ کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے, تو پھر زبردستی کوئی فیصلہ نافذ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بنیادی انسانی اصولوں کے خلاف بات ہے. اگر عدلیہ ہے تو یہ سوال اٹھے گا کہ ایک ایسا غریب ملک جس کی حمایت میں نہ امریکہ ہو, نہ روس ہو, نہ چین ہو, نہ فرانس ہو, نہ برطانیہ ہو, اس کے حق میں اگر امن اقوام متحدہ کوئی بڑا فیصلہ کر دیتی ہے, یعنی دو تہائی کی اکثریت سے فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ مظلوم ملک ہے, اس کی حمایت ہونی چاہیے, تو اس فیصلے کو نافذ کیسے کریں گے؟ وہ کیسی عدلیہ ہے جسے نافذ ہونے والی قوتوں کا تعاون, فیصلوں کو نافذ کرنے والی قوتوں کا تعاون نصیب نہ ہو, اور تعاون حاصل کرنے کا قطعی ذریعہ نہ ہو, اس کی تو ویسی مثال ہے جیسے ایک دفعہ جب ریڈ انڈینز نے امریکہ کے ریڈ انڈینز نے امریکہ کی حکومت کے خلاف وہاں کی عدالت عالیہ میں اپیل کی. قضیہ یہ تھا کہ ریڈ انڈینز نے یہ مسئلہ وہاں کی سپریم کورٹ کے سامنے رکھا کہ بار بار امریکہ کی حکومت نے ہم سے معاہدے کیے اور بار بار ان کی خلاف ورزی کی, بار بار ہمیں جھوٹے تحفظات دیے اور بار بار وہ علاقے جن کے متعلق قطعی طور پر تحریری معاہدے تھے کہ یہ ہمارے ہو چکے, اب مزید ان میں دخل نہیں دیا جائے گا, دخل دے کر ہم سے خالی کرائے گئے اور ہمیں دھکیلتے دھکیلتے ایک ایسی حالت میں لے گئے ہیں کہ جہاں ہماری اب بقا ممکن نہیں رہی. اب سوال زندہ رہنے یا نہ زندہ رہنے کا ہو گیا. اس پر امریکہ کی سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح شکایت ہے, یہ ان تمام معاملات میں جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں حکومت نے غیر منصفانہ طریقے اختیار کیا ہے اور ریڈ انڈینز کا حق ہے کہ پرانے سب فیصلوں کو منسوخ کر کے ان کے حقوق بحال کیے جائیں. جب یہ فیصلہ ہوا تو امریکہ کے صدر نے کہا کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ سر آنکھوں پر, اب عدالت عالیہ کو چاہیے کہ اس کو نافذ بھی کر دے. بالکل وہی حیثیت آج یونائیٹڈ نیشنز کی ہے. ایک ملک بھی اگر چاہے ان پانچوں میں سے جو جن کو پرماننٹ ممبرز کہا جاتا ہے کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا. عجیب انصاف کا ادارہ ہے جس کے خلاف بڑی طاقتیں سر جوڑ لیں اور ظلم پر اکٹھی ہو جائیں وہاں ہر چیز نافذ ہو جائے گی. جہاں یہ فیصلہ ہو کہ نافذ نہیں ہونے دینا وہاں کوئی دنیا کا ملک الگ الگ یا سارے مل کر بھی کوشش کریں تو اس کے مقابلے پر ایک ملک کھڑا ہو سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. اور اگر اتفاق بھی کر جائے جیسا کہ فلسطین کے مسئلے میں کئی ریزولوشنز میں پانچوں طاقتوں نے اتفاق بھی کر لیا کہ اسرائیل وہ علاقے خالی کر لے, اگر وہ پانچوں اتفاق بھی کر جائے تب بھی فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا. یہ عجیب قسم کا امن عالم کا ادارہ ہے اور عجیب قسم کی یونائیٹڈ نیشنز ہے. فیصلے کرنے کا اختیار ہے, فیصلے نافذ کرنے کا اختیار نہیں. فیصلے نافذ کرنے کا اختیار بڑی طاقتوں کا ہے اور بڑی طاقتوں کے مرہون منت تمام دنیا کی قومیں بنی ہوئی ہیں. یہ ادارہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے. یہ غلامی کو جاری رکھنے کا ادارہ ہے, غلامی کے تحفظات کا ادارہ ہے, آزادی کے تحفظات کا ادارہ نہیں. اس لیے اگر آج تیسری دنیا کی قوموں نے اس ادارے کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کیا, یا ان یہ کہنا چاہیے کہ ان کو انصاف کے نام پر تعاون پر مجبور نہ کیا اور اپنے قوانین بدلنے پر مجبور نہ کیا, تو دنیا کی قومیں آزاد نہیں ہو سکیں گی اور یہ ادارہ مزید خطرات لے کر دنیا کے سامنے آئے گا اور اسے بار بار بعض خوفناک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس کی تفصیل میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں. اب میں آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو بھی میں آج مخاطب ہو کے ایک مشورہ دے رہا ہوں. عام طور پر مسلمانوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسرائیل کا قیام مغرب کی سازش کے نتیجے میں, اسرائیل کی چلاکیوں کے نتیجے میں ہوا ہے. یہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن اگر خدا کی تقدیر یہ نہ چاہتی تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس تقدیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کس تقدیر نے آج اسرائیل کا مسئلہ کھڑا کیا ہے, اور اسی تقدیر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. بس میں قرآن اور حدیث پر بنا رکھتے ہوئے اس مسئلے کو آج آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں اور اسرائیل کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آج امن عالم کا انحصار اسرائیل پر ہے اور اسرائیل کے فیصلوں پر ہے, اور یہی ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورہ اسراء, جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے, اس میں اس مسئلے پر چند آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آیت نمبر پانچ, یعنی اگر بسم اللہ کو شمار کریں تو پانچ ورنہ چار, فرماتی ہے وَقَدْوَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا, کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ مقدر کر دیا تھا کتاب میں, یعنی غالباً زبور مراد ہے, یا تقدیر کی کتاب ہو سکتی ہے. بہرحال ہم نے کتاب میں اسرائیل کے ضمن میں یہ تقدیر بنا دی تھی, یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ لطف سے دن نہ فل اور دے مرتین, کہ تم یقیناً دو دفعہ زمین میں فساد برپا کرو گے, بلا تعلنہ علوبن کبیرہ, اور بہت بڑی بغاوتیں کرو گے. دوسری آیت, اگلی آیت فرماتی ہے چھٹی, فیضا جا واد اولا ہما باسنا باسنا علیکم عباد النا اولی باسن شدید فجاسو خلالت دیار و کانا واد مفولا, کہ جب پہلا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا ہم نے تم پر ایسے بندے مبوس فرما دیے جو بہت شدید جنگ کرنے والے بندے تھے. ہمارے بندے ایسے تھے جو نہایت سخت جنگجو تھے, وہ تمہارے گھروں کے بیچ میں گھس گئے. وکانا وعدہ مفولا, اور خدا کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا, اس وعدے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا کہ پہلی بغاوت تم کرو اور تمہیں سزا ملے, اور وہ سزا دے دی گئی. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال و بنین وجعلناکم اکثر نفیرا, پھر ہم نے دوبارہ تمہیں ان پر ایک فوق طاقت عطا کر دی, غلبہ عطا فرما دیا, اور ہم نے تمہاری مدد کی کسی ذریعے سے, اموال کے ذریعے سے بھی اور اولاد کے ذریعے سے بھی, اور پھر تمہیں بڑھاتے ہوئے ہم ایک بڑی طاقت بنا گئے, ہم نے تمہیں بڑھاتے ہوئے ایک بڑی طاقت بنا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلحا, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر تم اب حسن سلوک کرو گے اور پہلی بدیاں ترک کر دو گے تو دراصل اپنے سے ہی حسن سلوک کرنے والے ہو گے, اور اگر تم نے پھر وہی بدی اختیار کی جو پہلے کر چکے تھے تو پھر ہم بھی تم سے, پھر وہ بدی بھی تمہارے خلاف ہی پڑے گی, یعنی عملاً تم اپنے سے وہ بدی کرنے والے ہو گے. فرمایا فیضا جا وعد الآخرت, پھر دوسری دفعہ وعدہ پورا کرنے کا وقت بھی آ گیا, جیسا کہ دو وعدے کیے گئے تھے, لے یسو وجوہکم, تاکہ یہ تقدیر پوری ہو کہ تم پھر بدی کرو گے اور اس بدی کا مزہ چکھو گے اور تمہارے چہرے رسوا اور کالے کر دیے جائیں گے. ولی یدخل المسجد کما دخل ہو اول مرۃ, تاکہ وہ دوبارہ مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے اور اسے تباہ و برباد کر دیں. یہاں ہیکل سلیمانی مراد ہے. یہ دو وعدے تاریخ میں پورے ہو گئے, ایک تیسرا بھی ہے, اس کا بھی قرآن کریم کسی صورت میں ذکر ملتا ہے. فرمایا اسا ربکم, اگلی آیت میں, نویں آیت میں فرمایا اسا ربکم ان یرحمکم, اس کے بعد پھر جب خدا چاہے گا اور اگر خدا نے چاہا, بلکہ اسا کا مطلب ہے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ خدا یہ چاہے, ان یرحمکم, کہ ایک دفعہ پھر تم پر رحم فرمائے. لیکن یاد رکھنا جب تم پر رحم کیا جائے گا تو اس بات کو نہ بھلانا, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم نے پھر ان سب بدیوں کا اعادہ کیا اور تکرار کی, ہم بھی ضرور ان سزاؤں کا اعادہ کریں گے جن کے دو دفعہ تم ماضی میں مزے چکھ چکے ہو. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پھر اور کوئی تیس چوتھی حرکت ان کی طرف سے نہیں ہوگی, کیونکہ پھر جہنم کا ذکر ہے. اس کے بعد دنیا کے معاملات طے اور ختم, پھر آخری فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا اور جہنم کے ذریعے سزا دی جائے گی. اس تیسرے وعدے, پہلے دو وعدوں کے متعلق موضوع سے مختصرا بتا دوں کس طرح پورے ہوئے.
تو وعدہ تو شروع ہوا 721 قبل مسیح میں, جبکہ اسیرینز نے یہود کی دو مملکتوں میں سے شمالی مملکت کو تاخت و تاراج کیا اور اس پر قبضہ کر لیا, اور یہ سماریہ بستی سے تعلق رکھنے والی مملکت تھی جسے اسرائیل کہا جاتا تھا. بس 721 قبل مسیح میں یہ واقعہ شروع ہوا, مکمل نہیں ہوا. اس کی تکمیل 597 قبل مسیح سے شروع ہوئی اور 587 قبل مسیح میں پھر وہ دور اپنے درجہ کمال کو پہنچا, یعنی وہ طاقت جس کو توڑنے کا آغاز اسیرین سے ہوا تھا, 124 سال کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہوا, اور اس دفعہ بابلیوں میں سے نبوکدنضر نے یہودیوں کی بقیہ مملکت پر, جسے جودیا کہا جاتا تھا یا جودا بھی کہتے ہیں, جس میں یروشلم دار الخلافہ ہے, اس پر حملہ کیا. بس یاد رکھیں کہ پہلا حملہ اس وعدے کے مطابق اسرائیل کو یعنی یہودیوں کی سلطنت کو ارض کنعان میں توڑنے کے لیے 721 قبل مسیح میں ہوا اور اسیرین نے اس کا آغاز کیا، اور اس کی تکمیل کے لیے دوسرا سلسلہ نبوکدنظر نے 597 قبل مسیح میں شروع کیا اور 587 قبل مسیح میں مکمل کیا. دونوں دفعہ یہود کی طاقت کو شدید ضربیں لگائی گئیں، لیکن دوسری دفعہ اسے عملاً بالکل ملیا میٹ اور نیست و نابود کر دیا گیا. بے شمار یہودیوں کو قیدی بنا کر نبوکدنظر ساتھ لے گیا،
اور اس میں حضرت حزقیل بھی ساتھ تھے. اور حضرت حزقیل کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سزا جو یہود کی ملی تھی یہ اس لیے ملی تھی کہ ان کے بیان کے ان کی کتاب میں جو الہی محاورہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دو بستیوں کی مثال دو قصبی عورتوں کی طرح ہو گئی تھی جو اپنا جسم بیچتی ہیں اور بے حیائی میں حد سے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور غیروں کا اپنا دوست بناتی ہیں اور خدا سے دوستی توڑ رہی ہیں. بہت ہی خوفناک نقشہ کھینچا گیا ہے. اور فرمایا کہ پھر جیسی سزا مقدر تھی خدا نے ان سے پھر تعلق توڑ لیا اور کہا اے قصبی عورتوں جس کی تم ہو اسی کی ہو رہو.
چنانچہ واقعتاً نبوکدنظر نے ان قصبیوں کو اٹھا کر اپنے وطن سے جدا کر دیا اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی.
اس کے بعد 551 یا 53 میں اس کے لگ بھگ حضرت حزقیل نبی کی کوششوں سے ایک اہل فارس کے ساتھ تعلقات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ہاروت ماروت کا جو ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے یہ وہی زمانہ ہے. اس کے نتیجے میں ان سے انہوں نے مدد حاصل کی، اگرچہ یہ انقلاب بعد میں آیا لیکن یہ حضرت حزقیل کے زمانے میں ہی شروع ہوا تھا.
چنانچہ نبوکدنظر کے دوسرے شدید حملے کے 48 سال بعد، یعنی اس حملے کے 48 سال بعد جس میں اس نے یروشلم کی بستی اور فلسطین کو کلیتاً تباہ و برباد کر دیا تھا، اہل فارس کی مدد سے یہود کو دوبارہ ارض مقدس پر غلبہ نصیب ہوا. اور یہ واقعہ 539 قبل مسیح کا ہے.
بادشاہ کی مدد سے یہود کو واپس یروشلم میں لے جا کر آباد کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو پھر کئی سو سال تک وہاں رہنے کی توفیق ملی. اور جیسا کہ بعض دوسری کتب میں پیشگوئی کے رنگ میں یہ درج ہے کہ یہ دونوں شہر دوبارہ قصبی ہو جائیں گے اور دوبارہ گندگی اختیار کریں گے اور پھر ان کو سزا ملے گی. بس قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ مقدر تھا کہ دو دفعہ تم زمین میں فساد کرو اور دو دفعہ تم بغاوت کرو، بین ہی اسی طرح ہوا ہے. پہلے فساد برپا کیا، اس کے بعد دوسری قومیں آئیں، پھر انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت کے بعد کچھ لے گئے ہیں. چنانچہ دوسری دفعہ کے بعد جب سزا کا سلسلہ شروع ہوا تو رومن بادشاہ پومپی نے 63 قبل مسیح میں یہودا پر قبضہ کر لیا اور پھر ان کی تباہی کا آغاز ہو گیا وہاں سے. لیکن اس کے باوجود یہ تباہی مکمل نہیں ہوئی 132 بعد مسیح تک. 132 بعد مسیح میں ہیڈرین جو بہت بڑا ایک رومن ایمپرر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رومن بادشاہوں کی تاریخ میں غیر معمولی مقام رکھتا ہے، یہ وہی بادشاہ ہے جس کی سلطنت انگلستان سے لے کر افریقہ تک اور پھر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، اور انگلستان بھی اس کو آنے کا موقع ملا. یہاں شمال میں ایک دیوار ہے جس طرح دیوار چین بنائی گئی ہے، یہ کوئی بات کہتے ہیں 80 میل، بات کہتے ہیں 74-76 میل، یہ ایک بہت بڑی دیوار ہے جو آج تک قائم ہے، یہ اسی ہیڈرین بادشاہ نے بنائی تھی. بس جب فلسطین نے وہاں یہودیوں نے دوبارہ بغاوت کی تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ہیڈرین بادشاہ نے اپنے اس جرنیل کو واپس بلا لیا جو انگلستان پر حکومت کرتا تھا، اور اسی نے غالباً یہاں اپنا تسلط جمائے رکھا تھا، بہت قابل جرنیل تھا. اس کو بلا کر یہود کو کچلنے کے لیے بھیجوا دیا. 597 میں یہ واقعہ ہوا، 597 تو پہلا تھا، 132 کے لگ بھگ، 100% تاریخ دان متفق نہیں ہے،
کہتے ہیں 132 سے لے سے 133-134 تک یہ معاملہ مکمل ہو گیا تھا. اس نے ایسا خوفناک ان کو مزہ چکھایا ہے بغاوت کا کہ مورخین کہتے ہیں کہ 500,000 یہودیوں کو تحت تحریک کیا وہاں. اور پہلے تو مجھے خیال ہے کہ ہو نہیں سکتا, یہ غلطی ہوگی, لیکن جب میں نے قرآن کریم کی پہلی پیشگوئی کو پڑھا تو اس میں تھا کہ ہم تمہیں بہت اولاد دیں گے اور بہت برکت دیں گے تمہارے نفوس میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل درست تاریخی واقعہ ہے. واقعتاً اس زمانے کے لحاظ سے 500,000 کے قریب یہودی وہاں ہلاک کیے گئے اور مسجد کو دوبارہ نیست و نابود کر دیا گیا. بس دو دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا اور دو دفعہ برباد ہوا. یہ سب کچھ جب ہو چکا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. ابھی بھی خدا تعالیٰ کو ہو سکتا ہے تم پر رحم آ جائے. یعنی یہ دو ہلاکتیں پوری ہو گئیں, دو پیشگوئیاں ختم ہوئیں اپنے وقت پر پوری ہو کر, لیکن اثار ربوں کو مائیں رحم کو یہ کب ہونا ہے اور کس طرح ہونا ہے اس کے متعلق اسی سورت کے آخر پر یہ آیت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے کے مضمون سے تعلق رکھنے والی آیت ہے اور اسی مضمون میں گھری ہوئی آیت ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ رحم کا واقعہ دور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی امت کے وقت میں ہونا تھا. انہوں نے فرمایا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبْنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, کہ جب وہ وعدہ آخرہ آئے گا جبکہ ساری دنیا سے تمہیں اکٹھا کر کے دوبارہ اس زمین پر لے کے آنا ہے, تو اس وقت خدا کی تقدیر ایسا انتظام کرے گی اور تم سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے. گزشتہ تاریخوں میں یہود بار بار فلسطین پر بستے رہے, لیکن ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈایاسپورا یعنی جو سارا علاقہ جہاں یہود منتشر ہوئے تھے ان تمام علاقوں سے دوبارہ اکٹھے کیے گئے ہوں. یہ تاریخ عالم کا پہلا واقعہ ہے. بس دیکھیں قرآن کریم کی پیشگوئیاں کس صفائی اور کس حیرت انگیز شان کے ساتھ پوری ہوئی ہیں اور آئندہ پوری ہوں گی. بس یہود کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی تقدیر نے تم پر رحم کھاتے ہوئے اور ناٹسی جرمنی میں جو تم پر مظالم کی حد ہو گئی ہے ان کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ بہت ہو چکی, شاید اب تم نے سبق سیکھ لیے ہوں, تمہیں معاف کر دیا گیا اور تمہیں دوبارہ ایک وہاں غلبہ عطا کیا گیا. اس غلبے کو توڑنے کی مسلمان قوت و حکومتوں کو طاقت نہیں ہوگی, کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فتنہ اٹھے گا جو عراق شام اور عراق کے درمیان سے اس چھوٹے سے سمندر سے نکلے گا سمندر کے رستے سے اور اس کا سارا پانی پی جائے گا جو اسرائیل میں واقع ہے. اس کا نام مجھے اس وقت بحیرہ تبریہ نام ہے اس کا, جس کا حدیث میں ذکر ہے. یہ اسرائیل کے علاقے میں ایک چھوٹا سا سمندر ہے جس میں سے دریائے جورڈن ہو کے گزرتا ہے. فرمایا کہ وہاں بہت بڑا لشکر ہے جمع ہوگا اور وہ رجوع کرے گا نکلے گا اور بہت بڑی طاقت ہے جو یلغار کرے گی. بس اگر اسرائیل نے پچھلی دو تاریخی ہلاکتوں سے سبق حاصل نہ کیا, تلخ تجربوں سے سبق حاصل نہ کیا, تو تمام دنیا کے امن کو درہم برہم کرنے کے لیے اسرائیل سے فتنہ اٹھے گا اور یہ مقدر ہے, اس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے تباہ کریں گے اور ہم ایسا انتظام کریں گے کہ وہ ساری طاقتیں جو ان کی مومد اور مددگار ہیں ان کے ٹکڑے اڑا دیں اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیں. آخری پیغام اس حدیث میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے گلوں میں ایسی گٹھلیاں نکالے گا اور ایسی بیماریاں پیدا کرے گا جس کے ساتھ وہ بڑی ہولناک طریق اور بڑے وسیع پیمانے پر ہلاک ہوں گے, اور یہ وہی بیماری ہے ایڈ جس کا میں نے ذکر کیا تھا. حدیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے. بس ایک یہ ہلاکت ہے جو آج نہیں تو کل مقدر ہے, لیکن اگر ان قوموں نے اپنی اصلاح نہ کی. خدا تعالیٰ کے رحم کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کو تارے نہیں لگا دیے جاتے. بس میں بڑی ہمدردی کے ساتھ اور صدق دل سے یہود کو اور مغربی طاقتوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ خدا کی تقدیر کے فیصلے ہیں جو میں نے آج آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. ان کا ماضی بتا رہا ہے کہ ان کا مستقبل یقینی ہے, کیونکہ جن باتوں کا ماضی سے تعلق ہے وہ بین ہی اسی طرح ہو چکی ہیں, اور جن کا مستقبل سے تعلق تھا ان کا نصف بین ہی اسی طرح پورا ہو چکا ہے. بس باقی آنے والی باتیں بھی وہی ہیں جو لکھی جا چکی ہیں, اور اس تحریر کو دنیا میں کوئی بدل نہیں سکتا. بس اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں ایک لمبا امن کا دور چلے, تو سب سے زیادہ ضرورت اسرائیل کو ہے کہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرے, ظلم اور صفاقی کے ساتھ تاریخی رابطے توڑ لے, اور جیسا کہ قرآن کریم نے نصیحت فرمائی ہے, احسان کا سلوک شروع کرے. اگر اسرائیل احسان کا سلوک شروع کرے اور مسلمانوں سے تعلقات کی بنا احسان پر ڈالے اور باقی دنیا سے بھی احسان پر تعلقات کی بنا ڈالے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ طاقت بہت بڑی عظیم طاقت بن جائے گی جس کا فیض ساری دنیا میں پھیلے گا, اور مسلمان اور یہود مل کر اگلے زمانوں میں سینکڑوں یا ہزاروں سال تک دنیا کے امن کی ضمانت بن جائیں گے. لیکن اگر یہود نے ایسا نہ کیا تو پھر ایک تیسری عالمگیر جنگ کے ذریعے, جیسا کہ میں سمجھتا ہوں, دنیا کے تکبر توڑے جائیں گے اور بہت بڑی بڑی ہلاکتیں ہیں جن کا قوموں کو سامنا کرنا پڑے گا. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی بڑے فیمنز بھی آئیں گے, قحط پڑیں گے, اور بھوک کی مار بھی دنیا پر پڑے گی, بہت تباہیاں آئیں گی. اور ان تباہیوں کے علاوہ آسمان سے ایک بیماری اترے گی جس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے, اور جیسا کہ میں نے بیان کیا حضرت مسیح علیہ السلام کے علامات میں بھی ملتا ہے, اور اس بیماری سے یہ بڑی بڑی قومیں ہلاک کر دی جائیں گی. بس ہم سے مقابلے کی کیا باتیں کرتے ہو, ہمیں تو ہمارے خدا نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم کمزور ہو. 1400 سال پہلے نصیحت فرما دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا نے اتنی بڑی بڑی قومیں نکالنی ہیں آئندہ کہ دنیا میں کسی انسان کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی, اس لیے دنیاوی ہتھیاروں سے ان کے مقابلے کی کوشش کا خیال بھی دل میں نہ لانا. یہ مسلم کی کتاب الفتن کی حدیث ہے, ہر مسلمان اس میں مطالعہ کر سکتا ہے, ہر شخص مطالعہ کر سکتا ہے. فرمایا دعا کے ذریعے ہوگا جو کچھ ہوگا, خدا کی تقدیر ان کو مارے گی, اور خدا کی تقدیر یہ فیصلہ اس وقت کرے گی جب یہ طاقتور قومیں دنیا سے بدی کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ خدا نے دنیا کو نہتا کر رکھا ہے, مجبور کر رکھا ہے, اور ایک طرفہ طاقتوں کو بدی کا موقع عطا کر دیا ہے. اس لیے لازماً اپنے کمزور بندوں کی حفاظت کی ذمہ داری خدا تعالیٰ پر عائد ہوگی. بس ایک ہی طریق ہے اس آسمانی تائید کو حاصل کرنے کا, کہ خدا سے تعلق جوڑا جائے اور جس حد تک ممکن ہو اپنے نفوس کی اصلاح کی جائے, اسلام کے نام پر آئندہ کبھی کوئی بدی اختیار نہ کی جائے, ٹیررزم کا تصور ہی مسلمانوں کے لوگوں سے نکل جانا چاہیے, شرارتیں کرنا اور دوسروں کو دکھ دے کر بعض مسائل کو زندہ رکھنا یہ جہلانہ باتیں ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. خود امن میں آ جاؤ, خود اپنے تعلقات کو درست کر لو, غیر قوموں سے اپنے تعلقات کو درست کرو, اور صبر کے ساتھ انتظار کرو, پھر دیکھو کہ کس طرح خدا کی تقدیر دنیا کی ہر دوسری قوم کی تقدیر پر غالب آ جائے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج خطبہ گزشتہ دو خطبوں سے بھی زیادہ لمبا ہو گیا, کیونکہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا تھا. یہ ایک مجبوری تھی جو اس مضمون کو زیر بحث لایا گیا ہے, ورنہ دل یہی چاہتا ہے کہ اپنے پہلے مضمون کی طرف جلد لوٹیں. عبادت کیا ہے, اس کی کیا لذتیں ہیں, کس طرح لذت حاصل کی جاتی ہے, سورہ فاتحہ کیا سبق دیتی ہے. تو میں یہ فیصلہ کر کے آ جایا تھا کہ چاہے جتنی دیر ہو جائے اس مضمون سے آج پیچھا چھڑا لینا ہے, اور دوبارہ اپنے دائمی مضمون کی طرف, یعنی جہاد اکبر کی طرف لوٹنا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ خطبے سے پھر وہی نماز کا مضمون شروع ہوگا.
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.